The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلات والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. 1446 ہجری کی ساتویں رات ہے. رسالہ زیادہ علیہ السلام سے اس مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا, اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا, 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب, یعنی درست دے پاؤں ضرور نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اصرار کرتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ دلائل الخیرات شریف اگر کسی کو پڑھنا شروع کرنا ہو, کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں یا پیر شریف کو ہی شروع کرنا لازمی ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف جب بھی پڑھیں تو اس میں ناگا نہیں ہونا چاہیے, اب جب ناگا ہوتا ہے تو وہ دلائل الخیرات شریف پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا.
اللہ اللہ, تو دلائل خیرات شریف جو ہے درود پاک کی عظیم الشان مشہور کتاب ہے, اس کے پڑھنے پر در ثواب ہے, اور جو بزرگوں سے پروپر طریقہ چلا آتا ہوتا ہے اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں, فوائد زیادہ ہوتے ہیں اس کے. اب اگر اس طریقے سے کوئی جیسے رہ گیا, اب پیر شریف کو نہ شروع کر سکا, کسی اور دن شروع کر دیا, یا بیچ میں کوئی ناغا ہو گیا, تو اب یہ کہ یہ کر لیا کہ وہ جو ناغا ہوا تو یہ دوسرے دن ڈبل پڑھ لیا, جو چھوٹا تھا وہ بھی پڑھ لیا, اس طرح کر دیا جائے. اور اگر کوئی اس طرح چھوٹ جاتی ہے یا تو گناہ نہیں کہیں گے اس کو, یہ افضل کام تھا, فضیلت والا کام تھا, تو بہتر فوائد و ثمرات پانے کے لیے جو بزرگوں کے طریقے ہیں نا اس پر عمل کرنا چاہیے. حدیث پاک میں البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے, یہ حدیث پاک ہے. تو یوں مطلب یہ کہ بزرگوں کا طریقہ چھوڑنا نہیں چاہیے, ہاں جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو, اور اللہ والوں کا طریقہ, اولیاء کرام کا طریقہ, یہ اگر شریعت سے ٹکرائے گا تو پھر ہو رہا, تو وہ تو ہمیں شریعت سکھا رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جس کو بخار ہو کون سا وظیفہ پڑھے؟
جس کو بخار ہو کون سا وظیفہ پڑھے, تو آپ کو وظیفے میں لگا دوں میں, پھر ماں باپ ڈھونڈتے ہو مجھے, آئے کہ ایسا وظیفہ بتا دیا کہ یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا. ویسے مطلقاً سورہ فاتحہ جو ہے اس کو سورہ شفا کہا گیا ہے, ایک بار, تین بار, سات بار پڑھ کر, بلکہ بہتر یہ کہ 41 بار پڑھا جائے, 41 times سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں, اور ہر مریض اس کو پیے, جب کوئی بیماری ہو جائے پیے, اللہ کرے گا تو اس کی برکتیں آپ دیکھ لیں گے. 41 times پڑھے وہ جو صحیح پڑھ سکتا ہو, ہر بار شروع میں اعوذ بسم اللہ, آخر میں پھر ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے, پہلے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنی ہے, اول آخر درود پاک پڑھ لیں, شروع میں پھر 41 پوری ہوئے تو پھر ایک یا تین بار درود پاک پڑھ لے انشاءاللہ اس کی. یہ آپ کے پاس ایک بہترین روحانی دوا آپ کے گھر میں موجود رہے گی. دوسرا پانی ملاتے رہیں, اب پیتے رہیں, بچوں کو پلاتے رہیں, بڑوں کو پلاتے رہیں, خود پیتے رہیں. بس صحیح پڑھنا ہے, غلط پڑھیں گے, اعراب غلط ہوں گے یا حروف غلط ہوں گے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, معنی بدل جاتے ہیں, بارہا ایسا ہوتا ہے. جو صحیح پڑھ سکتا ہو اسے پڑھوا لیں, اور صحیح سیکھنا بھی ضروری ہے. نماز میں تو سورت نہیں پڑھنی ہے نا, ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم درست پڑھنا سیکھ لے. اب کیا تعلیم ہے صاحب, تو وہ بی ایس سی کیا ہے, اچھا جناب نے تو صاحب میں تو ڈاکٹریٹ کی ہے, میں انجینئر ہوں. قرآن کریم تو بد قسمت سے قرآن کریم دیکھ کر بھی درست پڑھنا نہیں آتا ہوتا. اب یہ جو دنیا میں پڑھے لکھے کہلاتے ہیں, اب ان کو کہو گے تم پڑھے لکھے نہیں ہو تو یہ تو لڑائی کریں گے. پڑھا لکھا ہوگا وہ کبھی لڑائی نہیں کرے گا, یہ اپنا تعارف کروا دیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے, وہ پڑھا ہے, یہ پڑھا ہے. مسلمان ہو الحمدللہ, تو مسلمان کو قرآن تو آنا چاہیے رہے یار, غیرت کی بات ہے. صرف دنیا کی تعلیم ہے اپنے پاس اور قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا, یہ ہے نا بحرومی اور بدنصیبی کے بعد. تو جو پڑھا لکھا ہے, جو نہیں پڑھا لکھا, دنیاوی اعتبار سے کوئی بات نہیں. آپ قرآن کریم اگر آپ نے نہیں پڑھے نا تو پھر قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے فلا فلا ڈگری کیوں حاصل نہیں کی, ہے نا. قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو نماز درست ہوگی کیسے, جان بوجھ کر اگر سیکھا ہی نہیں, کوشش ہی نہیں کی قرآن کریم پڑھ کے, پر نمازوں کا کیا بنے گا. تو نماز میں تو قرآن پڑھنا ضروری ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ہماری جو عباداتیں یہ کمپلیٹ ہونی چاہیے, اللہ توفیق دے. تو سب کے سب جو سنتے ہیں, جو سنتی ہیں, سب قرآن کریم اپنا درست کر لیں. جن کو پڑھنا آتا ہے مرحبا, وہ تلاوت کرتے رہے تاکہ بھولے نہیں, اور جن کو برابر نہیں آتا تو اب سیکھنا شروع کرتے ہیں. میں نے ایک ایسے بزرگ کو دیکھا تھا جس کی عمر 100 سال سے زیادہ بتائی جا رہی تھی, بھویں بھی وائٹ تھی, وہ بوڑھے تھے. ایک اسلامی بھائی سے وہ قاعدہ پڑھ رہے تھے, ہے نا, کہہ رہے جس عمر بھی جب آنکھ کھلی ہوا سویرا پیچھے نہیں کر رہی, ہم مسلمان ہیں, قرآن بھی آئے, ہم کو نماز بھی سیکھنی ہے, ہے نا, اور دیگر فرائض علوم جو ہوتے ہیں یہ بھی ہم کو جاننے ضروری ہے. تو پھر یہ کہ عبادت ہماری ناقص ہوگی, گناہ بہت ہوں گے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ بولتے کس کو ہے, تو جھوٹ سے بچو گے کیسے, آپ کو یہ خبر ہی نہیں کہ غیبت ہوتی کیا ہے. سنا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پراپر پتہ نہیں ہوتا کہ غیبت بولتے کس کو ہے, چغلی کیا ہوتی ہے. چغلی سنا بہت ہے کہ چغلی نہیں کھانی چاہیے, بھائی چغلی کو مسالہ لگا کر تھوڑی کھائی جاتی ہے یار, ہے نا. چغلی کی ایک فکس ڈیفینیشن ہے, تو چغلی کی ڈیفینیشن تو بغلے جھانکیں گے. وعدہ خلافی کس کو بولتے ہیں, تو حقیقت میں نہیں معلوم ہوتا کہ وعدہ خلافی بولتے کس کو ہے. تو اس طرح جو ہماری جو باطنیات ہیں, باطنی گناہ ہے, ظاہری گناہ ہے, تکبر ہے, ریا ہے, دکھاوے کا عمل جو کرتے ریا, اس کو ریا بولتے ہیں. یہ باطنیات ہیں, حسد ہے, یہ باطنیات نظر نہیں آتے, یہ دل سے حسد کیا جاتا ہے, زبان سے نہیں کیا جاتا. تو اس طرح پوری پوری لسٹیں کاموں کی, اب ان میں تو کچھ بھی نہیں آتا ہم کو, تو ہم ہیں پڑھے لکھے. اب ٹھیک ہے, وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا مرنے کے بعد. ہم یہی سمجھو, یہ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ, اس میں یہ سیکھنا ہے, یہ بھی سیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. منجیات سیکھنے, یعنی جن سے منجیات بنے, نجات دلانے والے اعمال آخرت میں نجات ہم کو دلائیں گے, اور مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے, تباہ و برباد کرنے والے اعمال جو دنیا آخرت میں تباہی کا سامان کرتے. اب یہ جو میں نے منجیات یا مہلکات, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کئی ایک نے پہلی بار سنا ہو, اب یاد بھی نہ رہا ہو یہ کیا بولا تھا. آپ باقی ٹینسز ہم سے سن لو, جو سننے انگلش کے یہ حساب سن لو, تو میتھمیٹکس کا وہ حساب ہم سے لے لو, تو فلاں تو اب یہ جانتے ہیں, جیومیٹری جانتے ہیں، الجبرا جانتے ہیں، ہم مطلب انگلش میں پڑھ پڑھ بات کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ پڑھ نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ درست نہیں پڑھ سکتے. تو یہ میں تھوڑا آپ کے دلوں پر چوٹ کر رہا ہوں، اور اپنے دل پر بھی ظاہر چوٹیں لگنی چاہیے. من آنم کے من دانم جانتا ہوں جیسا ہوں. مل جل کے ہم سب سیکھیں، قرآن کریم سیکھیں، نمازیں سیکھیں، اور اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے کام سیکھیں، تاکہ ہم دنیا کی ان رنگینیوں سے یا دنیا کی ان تنگیوں سے گزرنے کے بعد جب جائیں قبر میں، قبر ہماری ہمیں بھیچے نہیں، قبر تنگ ہوگی جن پر رب ناراض ہوگا، تو یہ قبر ہم پر تنگ نہ ہو، قبر ہم پر کشادہ ہو کر جنت کا باغ بن جائے. کاش یہ سب حیا ہمیں دعوت اسلامی یہ سکھانا چاہتی ہے، ہم کہیں سیکھنے والے بنے. اس کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنا کریں، ہر مہینے 3 دن نیک اعمال کا ایک مختصر سا رسالہ دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے، اس میں ہم عام طور پہ عام لوگوں کے لیے 72 نیک اعمال، 72 اس پر عمل کریں، روزانہ جائزہ لیں اپنے اعمال کا، کس کس پر عمل ہوا، اس کی خانہ پوری کریں، پورا رسالہ ایک طریقہ کار ہے اس کا لکھا ہوا اس میں. اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال اسی رسالے میں لکھے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ جو طلبہ کرام ہیں جامعات المدینہ وغیرہ میں ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، ان کو 92 نیک اعمال دیے گئے، ان کو ان پر عمل کرنا ہے. آپ پڑھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یار اگر ان پر عمل ہو گیا تو پھر ہٹ جاؤ، جنت کا راستہ ہمارا کوئی نہ روکے انشاءاللہ. اتنے پیارے پیارے اس پہ نیک اعمال دیے گئے ہیں. پھر قیدیوں کے لیے بھی ہیں، قیدی جو ہوتے ہیں جیل کے، ان کے لیے بھی جیلوں میں بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ. اسی طرح جو ڈیف وغیرہ ہوتے ہیں خصوصی اسپیشل پرسنس، ان کے لیے بھی نیک اعمال، ان کے الگ الگ سب کے فگر ہیں. اس طرح ماشاءاللہ یہ رسالہ ضرور لیجئے گا، ایک نظر دیکھ لیں یہ آخری یہ کون سا نسخہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس پر عمل ہوا تو اللہ نے چاہا تو جنت کی طرف آپ کا رخ ہوگا، اخلاص کے ساتھ عمل ہوگا انشاءاللہ، ہوگا سب اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ محرم الحرام کی مناسبت سے واقعہ کربلا کے متعلق ہمیں اگر واقعہ پڑھنا ہو تو کون سی مستند کتابوں سے یہ واقعہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. میری گھر والوں کی، اساتذہ کرام کی بے حساب بخش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
اللہم آمین و ایاکم. اس میں ہمارے یہاں تو 2 کتابیں زیادہ مشہور اور مستند مانی جاتی ہیں. ایک تو سوانح کربلا جو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے، مشہور تفسیر خزائن العرفان، یہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے. یہ کتاب ہے سوانح کربلا، ان میں واقعات کربلا ہیں. دوسرا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی شاہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان، ان کی کتاب آئینۂ قیامت، یہ بھی ہمارے یہاں مستند مانی جائے گی، یہ ہمارے اپنے بزرگوں کی ہے. باقی کتابیں تو بہت طرح طرح کی چھپی ہوئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے حضور سوال ہے عمران غنی بھائی کا کہ کیا موت کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں؟
موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم. موت مانگنے کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دے اور اپنے نبی کے شہر میں موت نصیب فرما. اور الحمدللہ یہ دعا آپ کی قبول ہوئی. تو اچھی موت مانگنا، ایمان پر موت مانگنا، مدینہ شریف میں موت مانگنا، یہ تو بہت عمدہ. مولانا سنزہ خان مدینہ سے جو پلٹتے ہیں نا، ان کو فرماتے ہیں پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے، قضا معنی موت، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے، مدینے سے مدینے کو چھوڑ کر چلے جانے سے بہتر ہے کہ مدینے میں مر جاتے تو. بہرحال تو یوں مطلب موت کون سی منع ہے، دنیا کی تکلیفوں سے تنگ آ کر، دنیا کی تکلیفوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے بیزار ہو کر موت مانگنا یہ جائز نہیں ہے. باقی تو موت کے بارے میں ایسے ایسے بزرگوں کے اقوال ہیں کہ موت کی اتنی یہ تڑپ اور تمنا رکھتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. تحفۃ المؤمن الموت، یہ ایک حدیث پاک ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ شراب یہ تمہارے لیے کہ ہوں وہی صورت جو میں نے بتائی ناجائز والی، تنگ آ کر دنیا سے تنگ آ کر پریشان ہو کر بیماریوں سے اس سے اس سے یا قرض سے یا تنگ دستی سے تنگ آ کر پریشان ہو کر موت مانگنا یہ جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے محمد جواد اتاری کا جامعۃ المدینہ کوہاٹ سے، نماز میں شک کی بنا پر سجدہ سہو کرنا کیسا ہے؟ شک سے مراد کوئی واجب رہا ہے کہ نہیں رہا؟
اب یہ شک کی وجہ سے کہ شک بھی ہے نا کہ ایسا ہو نا کہ جس کو شک کہا جائے، بعض وقت وسوسہ ہوتا ہے اور احتیاطاً سجدہ سہو، تو یہ بہت بے جا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا بہت ہی نامناسب ہے، بے جا ہے، جب تک یعنی کہ کوئی ایسی شرعی طور پر اس کی صورت سامنے نہ آئے کہ یہ میری غلطی ہوئی ہے، صحیح معنوں میں مطلب وہ یعنی کہ ذن غالب آ جائے کہ میری یہ بھول ہوئی ہے، جس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. ہر بھول پر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بعض بھولوں میں تو نماز ہی چلی جاتی ہے تو سجدہ سہو کا فائدہ ہی کوئی نہیں. بعض بھولیں ایسی ہوتی ہے جس میں نہ نماز جاتی ہے نہ کوئی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بھول ہوتی ہے لیکن اس بھول پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. یہ سب سیکھنا ہے، ابھی تو شروع میں نے یہ چیزیں بیان کر رہا تھا، ساری چیزیں ہم کو سیکھنا ہے، مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ. دعوت اسلامی کی تو ماشاءاللہ ویب سائٹ پر ایک سے کتابیں موجود ہیں، تو ان کا مکتبۃ المدینہ نے نماز کے احکام کتاب چھاپی ہے، اس میں یہ مسائل ہیں، نماز کا طریقہ ایک باقاعدہ رسالہ ہے، بہت مطلب یعنی کہ آپ اس کو مفید پائیں گے. پھر اسلامی بہنوں کی نماز نام کی بھی ایک کتاب ہے، زیادہ موٹی زخیم نہیں ہے زیادہ، انشاءاللہ یہ پڑھیں، آپ پڑھیں، اسلامی بہنیں پڑھیں، نمازیں درست ہوں گی، نماز کی غلطیاں سامنے آئیں گی انشاءاللہ. جب نماز درست پڑھیں گے تو نماز کے جو فوائد و ثمرات جو ہیں، جو اس کے فائدے ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کریم کا آیت ہے نا، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. تو اب کوئی بولے گا میں نماز تو پڑھتا ہوں اتنے اتنے سال سے، میں بچ نہیں پاتا، اپنی نماز کو چیک کرے تو کہ نماز آیا یہ برابر پڑھنا آتا بھی کہ نہیں آتا. تو مشکل یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں آتی، جب نماز صحیح طریقے پر ہم پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے فوائد ضرور سامنے آئیں گے انشاءاللہ الکریم. اب جس کو پروپر نہیں آتی، غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب لپیٹ کے رکھ دیں مصلی اور جا کر گھر پہ بیٹھ جا کے میں نماز نہیں پڑھتا، میری تو فلاں برائی تو جاتی ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. تو یہ مطلب گناہوں سے بچاتی ہے. اب آپ بولو کہ وہ ہاتھوں ہاتھ سارے نتائج، اب اتنے باقرا متہم نہیں بن سکتے نا، دیر تو لگتی ہے، بعض اوقات نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، بعض اوقات کے اکثر نہیں لگتا، ہم اسی لیے تو نہیں پڑھتے کہ ہمارا دل نہیں لگتا، کوئی ٹیسٹ نہیں آتا. اچھا اچھا عمدہ عمدہ کھانے میں کیسا ٹیسٹ آتا ہے، پیسے جاتے ہیں تو بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے پیسے، ارے بھائی نقصان کرے گی یار دیکھی جائے گی، لیکن پھر بھی ہم کھاتے ہیں وہ ٹیسٹی چیزیں، ہم کو لذت آتی ہے، نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر اس کو استعمال کرتے ہیں. اور نماز تلاوت ان میں تو نفع ہی دفع ہے، 100% نفع ہے، درست کرے تو اس میں نو سائڈ افیکٹ. تو اب یہ کہ لیکن دل نہیں لگتا، امتحان ہوتا ہے. بعض بزرگوں کے ایسے واقعات موجود ہیں کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں، پرانی کتابوں میں، کہ ہم تلاوت کرتے تھے ہمارا دل نہیں لگتا تھا، ہم نفلیں پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہمارا دل نہیں لگتا تھا، ہم نے 20 سال تک ہم پیچھے نہیں ہٹے, ہم پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. اب الحمدللہ 20 سال تک ہم نے نفع اٹھایا اس کا. تو آہستہ 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 دل لگ جاتا ہے, چھوڑا نہیں ہے. اب بیمار ہوئے, بخار آ گیا, اب ڈاکٹر سے دوا لی, ایک ڈوز دیا یا بخار نہیں اترا, چلے اب دوسرا لے لیتے, تیسرا بھی لے لیتے, بخار جا نہیں رہا. اب ڈاکٹر کو دھکا مار دیا, اب دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, اب اس نے نئے سرے سے اپر پریکٹس شروع کر دی. حالانکہ پہلے ڈاکٹر کے پاس رہتے, اس سے بات کرتے کہ آپ کی ایک بار کی دوا سے یہ میری کیفیت ہے اور مجھے فائدہ نہیں ہو, تو وہ ڈاکٹر بدل کے آپ کو دے گا دوا, مجھے نسخہ تبدیل کرے گا. تو ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کرنے میں فائدہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر آپ کی طبیعت کیفیت سے واقف ہو جائے گا کہ اس کو کون سی دوا چلتی ہے, اس کو کون سی دوا نہیں چلتی. لیکن بے صبرے لوگ جو ہے نا, بات بات پہ ڈاکٹر ایک ایک ڈاکٹر بس گھومتے رہتے ہیں, ہر ڈاکٹر اپنا نیا نیا تجربہ اس کو کر کے اس کو سمجھو کہ اعلی مشق بنا دیتا ہے, اور یوں بےچارا سائڈ افیکٹس کا بعض وقت مجموعہ بن جاتا ہوگا. تو ایک سے علاج, یہ ضمناً بات آ گئی, ایک فائدے والا مدنی پھول میں نے آپ کو دیا, تو وہ اس طرح کرنا چاہیے. تو بہرحال کہ وہ عبادت ریاضت جو بھی ہے, دل لگے نہ لگے یہ چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کو کرتے رہنا چاہیے. مریض کو کھانا اچھا نہیں لگتا, دل نہیں کرتا, ہے نا, منہ کڑوا ہو جاتا وغیرہ, لیکن وہ کچھ نہ غذا لیتا ہے تاکہ اس کا بدن جو ہے یہ قائم رہے. اگر غذا چھوڑ دے گا تو یہ اور کمزور پڑ جائے گا, نقصان ہوگا. تو یہ غذا لیتا رہے گا, زبردستی کھانا کھاتا رہے گا, کبھی اپکائی آئے گی, کبھی کچھ ہوگا, لیکن نہیں کھانا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ کھانا اس کو موافق آ ہی جاتا ہے. لوگ آپ کو بھی تجربہ, بخار سے اٹھنے کے بعد جی نہیں چاہتا, منہ کڑوا ہو جاتا, کھاتے رہتے ہیں. کہ بدن کو تو رکھنا, تو ہماری روح بیمار ہے. یہ اس کو ہمارے مطلب عبادت جو ہے نا, اس کو یعنی یوں اس کو لذت نہیں مل رہی. تو آہستہ 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 انشاءاللہ ہماری روح جو ہے تندرست ہو جائے گی, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم پیچھے ہٹیں گے تو پھر تو کیا ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال آیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ 10 محرم کو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد قبرستان کا رخ کرتی ہے, اور خاص طور پر قبروں کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. اب اس میں بعض قبریں اگر ان کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی, نہیں ہو تب بھی وہ اس کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں, کہ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا, 10 محرم کو قبرستان نہیں جاتا, کیا وہ گناہگار ہوگا؟ یہ ارشاد فرماتے ہیں.
یہ قبروں پہ لوگ جاتے ہیں, اچھی بات ہے, مستحب ہے عاشورہ کے دن قبروں کی زیارت, یہ شریعت کے مطابق ہو. قبروں پر پاؤں نہیں رکھنا, اس کو پھلنگ کے اندر, اب دادا جان کی قبر کو قبرستان کے بیچ میں 100 قبروں پر پاؤں رکھ کر گئے اور پھر پہنچے, یہ گناہ کے کام ہے. جی ہاں, مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے, یہ خیال رکھیے گا. قبریں مٹا کر جو نیا رستہ اس پہ بنا دیا جاتا ہے, یہ ہمارے مزارات پر عام ہے بدقسمتی سے. اولیاء کرام جو مشہور اولیاء کرام کے مزارات پر قبریں مٹاتے ہیں, یہ بھی حالانکہ ان میں بھی اللہ کے نیک بندے نہ جانے کتنے سوئے ہوں گے. نیک ہو یا بد, ہے مسلمان تو اس کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام. تو رستے بنا کر اس پہ چلنا حرام, اس پہ بیٹھنا حرام, پہ تلاوت کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتے. جی ہاں, مسلمان کی قبر کی یہ توحید ہے, اور اس کے لیے تکلیف دہ بھی ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو قبرستان ہمارے بے ترتیب بھی ہوتے ہیں, اور عموماً بے ترتیب ہمارے یہاں تو میں نے بے ترتیب کافی دیکھے. تو اس قبریں ہٹا دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں, دوسرا اتار دیتے ہیں, اور مطلب بناتے رہتے ہیں سائڈ ہے, اور تو اس پہ نہ چلیں اب وہ, اور دور سے قبرستان کے گیٹ پر پہنچے جہاں کوئی قبریں نہیں تھی پتہ ہے, تو اب یہ کہ اس پر آپ سلام کریں, دادا جان کو پہنچ جائے گا. اب میں وہ میرے والد صاحب جدہ شریف میں وفات پائے تھے, حج میں بہت لو چلی تھی, لو میں لاپتہ ہو گئے تھے, اور بالآخر وہ جدہ شریف کے ہاسپٹل میں پائے گئے اور جدہ شریف میں وفات ہوئی. مجھے تو پتہ نہیں کہ ان کو کہاں دفن کیا تھا, تو 1.5-2 سال کا تھا, لیکن یہاں سے 1 سال سے اب کرتا ہی ہوں نا میں, اب مدینہ شریف کہاں حاضر ہوتے ہیں, تو دور بیٹھے ہوئے ہیں, 1 سال سے اب کرتے ہیں. آج کل اہل بیت کا 1 سال سے اب ہم کر رہے ہیں, کربلا والوں کا, کربلا میں تو نہیں ہم, ان کا مزار شریف پر تو نہیں ہے, تو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں ہے تو کوئی ہندوستان میں ہے تو کوئی دنیا میں کہاں ہے. تو ثواب دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم اس سال کر سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں. تو اسی طرح قبرستان کے گیٹ پر کھڑے ہو کر بھی جو قبرستان کے بیچ میں اپنے جو عزیز سوئے ہوئے ہیں ان کو اس سال ثواب ہو سکتا ہے. اس کے لیے قبروں کو کھڑا ہو جانا, اس کو پاؤں رکھ دینا مسلمانوں کی قبروں پر, یہ جائز نہیں ہے, اس کو خیال رکھیے گا. دور دور سے پڑھ لیں. اب اگر اس کو مرمت کریں تو جانا تو بڑھتا ہے. وجاتے ہیں خامہ کا مطلب ایک فارمولیٹی ہے. محرم میں رنگ چونا کرتے ہیں اور مٹی برابر کرتے ہیں, تو پانی والے کو بلاتے ہیں تو پانی اس کے خوب ڈلواتے ہیں. تو اگر مٹی منتشر ہو گئی ہے, پھیل گئی ہے, قبر جو ہے بکھر گئی ہے جسے, وہ مٹی کو درست کر کے کوئی پانی ڈالے تو یہ جائز. قبر دفن کرنے کے فوراً بعد پانی ڈالنا جو ڈالا جاتا ہے یہ سنت ہے. تو یا مقصود مٹی جمانا ہوتا ہے, نہ کہ کوئی میت کو اس کی ٹھنڈک پہنچتی ہے. میت کو ٹھنڈک پہنچے گی آپ کے عیسیٰ علیہ السلام سے, اس کو فائدہ پہنچے گا مجھے پڑھ کر یا ان کی اللہ کی راہ میں کوئی خیرات کر کے اس کا ثواب بھیجا ہم نے, اس کا فائدہ ہوگا. تو یوں قبروں کو رنگ چونا اور بلا ضرورت ان کو پانی ڈالنا اور یہ گناہ کے کام ہے, یعنی اس یہ اسراف میں جاتا ہے, فضول میں جاتا ہے, فائدہ نہیں. اب بیچ قبرستان میں چونا کرنے سے کیا مطلب کرو گے یار, یہ چونا اس کو کیا فائدہ دے گا, حاجت ہی نہیں ہے. مطلب چونے کی یعنی کھلی قبریں, یہ قبرستان ہے, دھوپ بارش چونا تو دھل جائے گا, تو یہاں ضرورت نہیں. جہاں ضرورت ہو جیسے اولیاء کرام کے مزارات میں گنبد بناتے ہیں پھر اس کو کلر کرتے ہیں کہ دیواریں رنگتے ہیں, تو یہاں صحیح مقصد کہ جہاں لوگ آئیں گے تلاوت کریں گے ان سے فیوز و برکات حاصل کریں گے اور ان کے دل میں ایک مقام ہیبت ان کا بیٹھے کہ اللہ والے کا یہ مزار ہے تو یہ لوگ حاضری دیں گے, یہ ان نیتوں سے جائز ہے. لیکن عوام کا تو عوام کو کیا فائدہ اس سے کہ مطلب خامہ کا اس کے لیے مطلب ایسے خرچے کریں جس کی ہمیں شریعت نے کوئی ترغیب نہیں دلائی. چونا وغیرہ کرنا جو بلا ضرورت, سمجھ میں آ رہا ہے کہ بارش برسے گی دھوپ ہوگی تو سارا بھی کر جائے گا چونا, چونا اس کو فائدہ کیا کرے گا, یہی چونے کی رقم کسی غریب کو دیتے ہیں یار. اب ویسے آج کل تو ہمارے یہاں مہنگائی ہے, اس غریب کو دیں گے دو ٹائم کا کھانا ہو جائے گا بےچارے کا یار. سمجھا کریں گے مطلب کام وہ کریں جس میں دو پیسے کا فائدہ ہو. یہ دنیا بھی مثال دی میں نے آپ کو, تو یہ تو الٹا نقصان کرتے ہیں لوگ جو ایک تعداد ہے شب برات میں خامہ کا موم بتیاں جلا کے آ جاتے ہیں. اچھا دفن کے بعد اگربتیوں کا گچھا نکالتے ہیں یوں گھونپ کے قبر کے چلے جاتے ہیں. واٹ اے چیز, کیا ہے خوشبو اچھی چیز ہے لیکن قبروں پر آگ جلانا یہ نہیں نہ اچھی چیز. اور حاجت ہو ہاں لوگ وہاں موجود ہیں دعا فاتحہ ہو رہی ہے, اب قبر پر نہیں سائڈ پر کسی نے اگربتی اس نیت سے جلائی کہ خوشبو کی وجہ سے لوگوں کو فرحت ہوگی, لوگوں کے لیے مطلب ہے کہ اچھا لگتا خوشبو, اس نیت سے خوشبو جلائی دی بیسٹ, اچھی نیت سے ثواب ملے گا جبکہ اچھی نیت کرنے کا یہ موقع ہو. اور اسی طرح اندھیرا ہے اس لیے موم بتی قبر پر نہیں سائڈ میں جلا دی کہ بھائی وہ اس کے اجالے میں بیٹھ کر یاسین شریف پڑھے گا مثلا, یا اس لیے جلتی چھوڑ کر آیا کہ یار یہ ہے قبر راستے میں سنا کو گزرتے ہوئے میری امی کی قبر پر پاؤں رکھ دے اس لیے جلا کے چھوڑ کے آ گیا, تو یہ بھی نیت صحیح ہے. تو کوئی نیت ہو اچھی جس سے مطلب کوئی فائدہ ہو. ہمارے یہاں بے فائدہ کام بڑے کیے جاتے ہیں جس کا کوئی مطلب شریعت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو اس سے بچنا ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کیا ہم مسجد کے فنڈ سے کمیٹی ڈال سکتے ہیں تاکہ کچھ رقم جمع ہو جائے اور ہم مسجد پر سیکنڈ فلور کی تعمیر کروا سکیں؟
مسجد کے پیسوں کی کمیٹی تو یہ تو قرضہ ہوتا ہے, کمیٹی جو ہے نا ڈالتے ہیں ایک طرح کا قرضہ ہوتا ہے, تو کب ملے اس کا کوئی تعین تو ہوتا بھی نہیں ہے. ہو تب بھی مطلب مسجد کا چندہ جو ہے نا بطور قرض کسی کو دینا یہ جائز نہیں ہے, تو یوں مطلب کمیٹی نہیں ڈال سکتے. دوسری ایک منزل جس رب نے آپ سے بنوا لی نا, پھر تھوڑا ہاتھ پیر مارے دوسری منزل بھی بنوا دے گا آپ سے, کوشش کریں آپ. پہلے فنڈ کیا جاتا ہے اور مسجد میں لوگ دینے والے پڑے ہیں, کوئی صحیح طریقے سے پہنچنے والا ہو نا لوگوں تک اور سمجھانے والا ہو, تو ماں کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, والد کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے منزل بھی بنا دے گا, کوئی فرش ڈلوا دے گا, کنواں ڈلوا دے گا, کوئی نل لگوا دے گا. یہ ساری مسجدیں چندوں سے بنی ہے, کمیٹیوں سے تھوڑی بنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال ہے بیعت ہونے کے لیے عورت کا شوہر سے اجازت لینا اور بیعت کے بعد اس سے بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
بالغ ہو گیا تو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں, لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں ماں باپ سے اجازت لی جائے, ماں باپ کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, شوہر کی بھی اجازت کی ضرورت. تو بیعت کیا توبہ ہے اور نیکی کا ایک وعدہ ارادہ جو بھی کو کہ میں نیک بنوں گا، نیکی کروں گا اور اکتساب فیض کروں گا، دوپہر کا کھانا کھایا، کھائے کے لیے کھایا، طاقت آ جائے نماز پڑھوں گا، شور سے اجازت لی تھی، رات کو کھانا کھایا تو کیا ابو سے اجازت دی تھی کھانا کھاؤں، کھانا کھانے سے تو رات کے کھانے سے تو زیادہ فائدہ ہے، آپ کو پتا ہے عبادت پر قوت بھی حاصل ہو سکتی ہے، جو رات کا کھانا نہیں کھاتا اس کو بڑا پجل دیا تھا۔ تو ہر کام میں، ہر نیک کام میں اجازت ضروری نہیں ہوتی ہے، تو ایک نیک کام ہے مطلب اس میں اجازت ضروری نہیں ہے، نہ ماں باپ کی مرد کو اجازت کی ضرورت ہے، نہ عورت کو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
حضور عرض ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی بیعت کروانی چاہیے، نابالغ بچے کو بھی، ایک دن کے بچے کو بھی مرید بنا لینا چاہیے، تو چھوٹے بچے کو والد کیسے بیعت کروائے، کیا کلمات ہوتے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟
اس میں یہ کہ والد یا والد نہ ہو تو سرپرست، وہ اجازت اگر دے دیتا ہے تو اس کی بیعت ایک دن کے بچے کی بھی ہو سکتی ہے۔ ماں سرپرست بہت دیر میں بنتی ہے، تو باپ موجود ہے سرپرست یا کوئی اور سرپرست، دادا وغیرہ جو بھی ہے، تو جبکہ باپ فوت ہو گیا یا باپ سے جدائی ہو گئی ہے، کوئی ایسی صورت ہے شرعاً، تو جو سرپرست گارڈین جو ہے تو اس کی اجازت سے وہ ایک دن کا بچہ بھی بیعت ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں یہ کہ بعض اوقات باپ کا ذہن نہیں ہوتا کہ بیعت نہیں کرواتا، ماں کا ذہن ہوتا ہے، ابھی پریشانی ہوتی ہے، تو اب یہ کہ بچے کو بیعت کروا دی جائے، چھوٹے بچے کو، اب اس کے باقی رہنے کی صورت یہ بیعت کے کہ جب یہ ایک طرف سے قبول ہو گیا، جس سے بیعت کروائی ان کے پیر صاحب نے قبول کر لیا اس کو بچے کو، لیکن ابھی بیعت نافذ نہیں ہوئی کیونکہ ابھی یہ گارڈین کی اجازت نہیں ملی نا، تو اب اگر بچہ جی جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے اور وہ اس بیعت کو باقی رکھتا ہے، مثلاً وہ کہتا ہے میں تو فلاں کا مرید ہوں، یہ باقی رکھنا ہی ہوا، تو یوں اگر یہ باقی رکھتا ہے بیعت کو، تو اب بیعت جو ہے یہ منعقد ہو جائے گی، یعنی کہ نافذ ہو جائے گی، اس کا ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بچہ سمجھدار ہے اور اس میں یہ ایک لگن ہے کہ وہ کچھ فیوز و برکات حاصل کرے، ترقی کرے، اور ابھی ہے نابالغ اور اجازت کی کوئی صورت نہیں مل رہی، تب بھی اس کو بیعت کر لیا جائے، تو غالباً اس کی صورت وہی بنے گی کہ جب یہ بالغ ہوگا تو اب یہ باقی رکھے گا تو بیعت درست نافذ ہو جائے گی، جیسے شادی میں ہوتا ہے ایجاب و قبول، تو یہ اس کے ملتے جلتے 100% یہ مسائل نہیں ہے، ملتے جلتے مسائل ہیں۔ ایجاب وہ ہوتا ہے کہ جس نے کہا کہ مجھے بیعت کر لو، یہ اس نے کہا ایجاب، پیر صاحب نے کہا کہ میں نے کر لیا، تو یہ ہو گیا قبول کر لیا، تو یہ ہو گیا قبول، ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ نابالغ بچہ خود اس کی ایجاب، تو اس کا پھر باپ یا گارڈین بولے گا، تو جیسے کہ شادی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، نابالغوں کی شادیوں میں، یوں مطلب اس کے مسائل ہیں۔
اس میں جیسے ایک تو صورتحال آپ نے یہ ارشاد فرما دی کہ چھوٹے بچے کی طرف سے اس کے والدین، والد صاحب نے یا سرپرست نے نام دے دیا کہ اس کو بیعت کروا لیں، جیسے اب مدنی چینل پر آپ بیعت کروا رہے ہیں اور جیسے ترغیب دلائے گی کہ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں، اسے بھی بیعت کروا دیں، تو اب جیسے آپ نے یہاں پر کہا کہ مرید ہوتا ہوں میں، تو اب جو سامنے والا ہے اس کو تو بولنا ہے مرید ہوتا ہوں میں، اب ایک دن کا بچہ ہے اس کو بیعت کروانی ہے، تو اب اس کے لیے باپ کیا الفاظ کہے گا؟ کہ یوں کہہ سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میں مرید کرواتا ہوں یا اس کی طرف سے میں بیعت کو قبول کرتا ہوں، کیا الفاظ کہے گا؟
اس میں باپ کا بولنا تو شرط نہیں ہے، یہ اب اگر بچے کو اسکرین کے آگے بیٹھ گیا اور اس نے مطلب بولنا شروع کر دیا، تو یہ صورت تو کتابوں میں پڑھی نہیں ہے، خط کا تو ہے کہ مطلب خط کے ذریعے، تو نمائندے کے ذریعے تو بڑا بھی بیعت ہو سکتا ہے، تو گارڈین نے بھی اگر بھیجا تو اس کے کوئی صراحت نہیں ہے، تو ان نمبروں پر نام بھیج دیں کہ میرے فلاں فلاں بچے کو یا فلاں فلاں کو بیعت کر لیا جائے، اگر وہ گارڈین ہے اور اس کے یا اس نے لکھا ہے یا اس کے حکم پر لکھا گیا ہے، تب یہ کہ یہ بس وہ بعض چیزیں اس کی ہوتی ہیں نا جو مستور ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو اگر باپ کی اجازت سے ہی کسی نے بولا، بھائی نے بولا میرے چھوٹے بھائی کو بیعت کر لو، تو باپ نے اجازت دی ہوئی ہے، تو یہ اس کا وکیل ہوا، نمائندہ ہوا، تو سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ بیعت تو ہو جانی چاہیے، اب اس کی ہر جو سکھ ہے نا وہ میں نے پڑھی نہیں کتابوں میں, لیکن ایک بہت سارے اس طرح کے کام اور بھی ہو جاتے ہیں, مان دیے جاتے ہیں. جیسے کہ چھوٹے بچے نے کوئی ہمیں تحفہ دیا نابالغ نے, قبول کرنا جائز نہیں ہے. چھوٹے بچے کی ذاتی اگر اس کی پرسنل کوئی ملکیت کوئی چیز ہے تو نہیں لے سکتے. اگر چھوٹا بچہ کہتا کہ میرے ابو نے آپ کو تحفہ دیا ہے تو لینا جائز ہے, کہ یہ اس کی بات مان لی جائے. تو یوں گنجائشیں بعض مسائل میں نکل آتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں 9-10 محرم کو دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد ڈھول باجے بجاتے ہیں اور میلے جیسا ایک سما ہوتا ہے اور دیگر خرافات بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں, آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
بڑے شہروں میں خاص کر وہ خوب ڈھول بجاتے ہیں, لوگ تاشے بجاتے ہیں, کدکڑے لگاتے ہیں, اچھلتے ہیں, لاٹھیاں گھماتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا مطلب کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کے ابو کی برسی ہو اور کوئی ڈھول پہن کر آ جائے, کیا خیال ہے آپ کا؟ اسی لڑائی کریں گے, ابو کو بھول جائیں گے کہ میرے ابو کی برسی میں وہ ڈھول پہن کر آئے, اور یہ کیا تو کیا. تو میں کہوں کہ نہیں ہوں کہ نواز رسول کی شہادت کی یاد میں تم ڈھول بجاتے ہو, یہ کیا تو کیا. میں کہوں کہا نا, میں تو ایک نہیں ہے, ہزاروں ہیں, لاکھوں کہوں تو تماشائی بھی تو غلط ہی کر رہے ہیں نا, کہ ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. کوئی نہ دیکھے ان کو بھی, لاٹیاں کس کے سامنے چلائیں گے, یہ ڈھول کس کے سامنے پھاڑیں گے. اچھا کان پھاڑتے ہیں, ڈھول پیٹتے ہیں, کس کے سامنے کریں گے. تو مسلمانوں عقل کے ناخن لو یار, اس کے ناخن لو. کیوں یار دشمنوں کو ہنساتے ہو یار؟ دشمن تو ہنستے ہی ہوں گے نا, غیر مسلم میں ہنستے ہوں گے. عجیب لوگ تو کہ اپنا میت ہو جائے تو مطلب یہ سیریس ہوتے ہیں, اور نواز رسول کی شہادت کی یاد ڈھول بجا کر کرتے ہیں اور چھل کود کرتے ہیں, لاٹیاں گھماتے ہیں, تو پتہ نہیں کیا اچھا کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب چھوڑو یار, ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم نے وہ کام کرنے جس کا ہم کو اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے. تو نواز رسول امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری آئندہ نسلیں بھی ان کے قدموں کی دھول پر قربان. انہوں نے سر اقدس سجدے میں کٹوایا اور ہم نمازوں کے ٹائم پہ ڈھول بجاتے ہیں. یار کیا یار, یہ بھی کیا محبت ہے یار. جو بے نمازی ہو تو فوراً توبہ کرے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے, میں تو حسینی ہوں, یزیدی نہیں ہوں. یہ تماشے ہو سکتا ہے یزیدیوں نے کیے ہوں, حسینیوں نے تو دھارے کو جو ان پر جو کیفیات تھیں وہ اب پڑھتے سنتے رہتے, جو ان کی آزمائش ہے اور امتحانات تھے. تو اس پر ہمیں تو نماز کا جو عزم ہے اس کی تجدید کرنی ہے, رینیو کرنا ہے کہ نہیں نماز میں جو کمزوری تھی آج کے بعد وہ بھی خلاص, نماز پکی 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 پڑھنی ہے, تہبا جماعت پڑھنی ہے ان شاء اللہ. عیسائی بہنیں بھی نیت کریں اپنے اپنے گھروں میں, انہوں نے بھی پابندی سے نمازیں پڑھنی ہے. کہیں آنے جانے کی بھی ترکیب عیسائی بہنوں کی ہوتی ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ وہاں گئی تھی رشتے دار کے گئی تھی تو فلاں تقریب میں گئی تھی مجبوری تھی نماز, نہ آئیں. اپنے اوقات کا اس طرح مطلب شیڈیول بنائیں یا جو بھی ہے کہ آپ کے بیچ میں کوئی نماز نہ آئے, اور آئے تو ایسی جگہ آپ جا رہی ہوں جہاں نماز آپ کو پڑھنے کی سہولت ملے گی, ورنہ جانا ہی نہیں ہے یار. میں تو اتنا سفر کرتا ہوں, ہم لوگ مطلب یعنی کہ بعض اوقات پیسوں کو بھی نہیں دیکھتے, یہ سیٹ تھوڑی ہے مہنگی لیکن تو کوئی نماز نہیں آئے گی بیچ میں, تو پھر ہم ادھر اس کو ڈین کرتے ہیں. اب 2-5 ہزار سے مطلب نماز مہنگی نہیں پڑے گی ہمیں, کہ نماز ہم پڑھ کے فلیٹ میں جائیں. جو اندر جا کر وضو کرنا ہو تو پرابلم, نماز پڑھنا ہو تو پرابلم. آزمائش ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا آسان نہیں ہوتا, مسائل اس کے مسائل عوام کو تو خیر پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, نہ پڑھتے. ایک بھاری تعداد نمازیوں کی خالی بیٹھی رہتی ہے, ہوائی جہاز میں نماز نہیں پڑھتے, مجبوری ہے. کہے کہ مجبوری ہے, کھانا کھاتے ہو؟ کھانا تو کھاتے, مجبوری ہے, ہوائی جہاز میں کیا کھانا کھانا تھا یار, یہ تو نہیں چھوڑیں گے. تو جب کھانا نہیں چھوڑتے تو نماز کیا کو چھوڑتے ہو یار. تو یوں مطلب یہ کہ نماز کے لیے اپنا مطلب یعنی کوشش, فلائٹ میں بھی جو جائے نا کوشش کرے. اب بعض فلائٹیں 12-12 15-15 گھنٹے کی ہوتی ہیں, تو ان میں نمازیں آتی ہیں, ان میں بھی ہم نے کوششیں کی ہیں. جیسے ساؤتھ افریقہ کے سفر کیے ادھر, تو میں نے ہم نے کوشش کی ہے ہم جب فجر کے بعد کی فلائٹ پکڑتے ہیں, وہ تو مل جاتی ہیں. فجر کے بعد کی فلائٹ پکڑیں گے تو وہ اس وقت پہنچائیے اپنی منزل پر کہ بیچ میں کوئی نماز نہیں آئے گی, وہاں جا کر ادھر کے زور پڑھ لو بھائی, چھٹے پڑے ہو ہے اس طرح کی. اصل وہ کرنے والا چاہیے, ہم نے کیا ایسا,
ہم نے وہی
بعض اوقات اس کا اسٹے آتا ہے بیچ میں اس طرح کے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہ ہوائی جہاز اترے گا, کچھ پیسنجر اتارے گا, کچھ پیسنجر لے گا. اس میں بھی آدمی باغ باغ کے وضو کر کے وضو خانے وغیرہ سب مل جاتے, وہاں نماز پڑھ کے پھر ہوائی جہاز بیٹھ جائے.
ساؤتھ افریقہ کا جو ہمارا سفر تھا وایا دوحہ تھا,
دوحہ
تھا, اور سارا نمازوں کے ٹائمنگ کے ساتھ چلے تھے کہ اتنے بجے یہ وہاں اتریں گے تو یہ, وہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی تو یہ, واپسی میں بھی یہی تھا کہ یہ یہ اور یہ, وہاں یوں پڑھیں گے اور یوں جاتے ہوئے آئیں گے. اور بڑا مطلب کہ اس میں تھوڑی بہت مارا ماری ہوئی ہے تاکہ نمازیں مل جاتی ہیں.
نماز سے بڑھ کر کیا ہے یار, یعنی اپنے ہوش و حواس میں نماز چلی جائے, نہیں یار مر جائے یار نماز کیوں چھوڑے یار. نہیں بالکل نماز تو آپ بالکل اپنی یہ کیا کہنا چاہیے, پتھر کی لکیر کی طرح اپنے اوپر, یعنی کچھ بھی ہو جائے چاہے ہوائی جہاز اڑ جاتا اڑ جائے یار ہماری نماز نہ چھوٹے. ہاں جہاں شریعت نے رعایتیں دی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, نماز ہم لوگ اصل خود سستیاں کر رہے ہوتے ہیں. پھر کبھی تو ایسا ہو, ایک بار تو ایسی غیبی مدد ہوئی تھی, ہم جیسے کوئی قافلہ ہمارا جا رہا تھا پنجاب کی طرف, تو ایک جگہ دو منٹ کا اسٹیشن آیا, ہم لوگ اتر گئے نماز کے لیے. نماز جماعت ہم نے شروع کر دی, سیٹی بج گئی ٹرین کی. اچھا ہمارے ٹرین کی سیٹی بج گئی تو ہم نماز توڑ کے بھاگے. تو ایک لڑکا تھا, بیریش لڑکا تھا, لیکن وہ کھویا کھویا سا تھا, جو ہمارے ڈبے میں پہلے سے تھا یا دوران سفر چڑھا تھا, یوں یعنی کھویا کھویا پگلے ٹائپ جو ہوتے نا ایسا تھا, کوئی نارمل نہیں تھا. تو جب ہم نے نماز شروع کری نا تو وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا اسٹیشن میں اتر کے. دو منٹ کا سفر تھا, وہ دو منٹ کا اسٹے تھا اسٹاپ تھا. تو وہ جو کھویا کھویا لڑکا تھا نا میں بھاگا, ہم لوگ بھاگے گئے, ٹرین چلی جائے گی, میرے کو ڈانٹا اس لڑکے نے, یعنی وہ کچھ زیادہ عقل مند تھا, ہم کو پگلا نظر آ رہا تھا. میں سمجھ گیا بھائی کوئی یار کوئی چکر ہے, میں نے ہم نے نماز شروع کر دی, ٹرین چلی ہی نہیں, جھنڈیاں دکھ رہی تھی شاید یا جھنڈیاں دکھا ان لوگوں نے, ٹرین نہیں چلی. ہم نے نماز پوری کری, نماز کے بعد جیسے ٹرین میں بیٹھے چک 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 ٹرین چل پڑی. یہ ایک ہماری مطلب میرا ناقابل فراموش یادگار واقعہ ہے. یہ شاید ضلع رحیم یار خان کی طرف ہم لوگ تھے, تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا یار یہ کوئی ولی اللہ تھے اور کوئی مجذوب ہوں گے. یہ تھے نوجوان بے ریش لڑکا تھا دبلا پتلا, پھر اس نے ہم کو لفٹ بھی نہیں کرے, نہ ہمارے ڈبے میں بھی سوار دی ہوا, ایسا لگا ہم کو نماز پڑھانے کے لیے سوار ہوا ہو. کمال یار, اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے, ان کے صدقے ہماری بے صاحب مغفرت فرمائے. ہم جب نمازیں پڑھیں گے تو اسی کے بھی امداد بھی ہو جایا کرے گی. اپنی نیت صاف تو منزل آسان, اب نیت میں خطرہ تو جولی میں پتھرا.
اچھا اس میں کچھ مشورہ آپ سے کرنا تھا کہ جس طرح آپ نے فرمایا بھاگ بھاگ کر ہم, تو یہ بھاگ کر لوگ ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو کہ نماز اور اس طرح عبادات کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اترتے ہیں کینٹین پہ جائیں گے اور تھوڑا ہاتھ منہ دھوئیں گے, ہاتھ بھی گیلے ہیں, اور ٹرین ابھی گھنٹی ماری سیٹی ماری جھنڈا ہوا پومپو بجا ٹرین چلا بھائی چل رہی ہے نا پکڑ لیں گے پکڑ لیں گے, اور یوں بھاگتے بھاگتے پھر یہ ٹرین کا ہینڈل پکڑ کر یہ چڑھنے کی کوشش کرتے, تو ایسا ہوا ہے کہ بعد اوقات گر گئے ہیں اور پٹری کے نیچے آنے کے واقعات بھی پتہ چلتا ہے. تو ایسے موقع پر کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
ایسے موقع سے بھاگ بھاگ ایک محاورہ ہے یار, بھاگ بھاگ کے کھاتے ہیں, بھاگ بھاگ کے نماز پڑھتے ہیں, بھاگ بھاگ کے مدنی مذاکرہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. میں آپ کو کبھی کبھی بولتا اس طرح کہ ٹائم کنجسٹڈ ہوتا ہے تو بھاگنے سے مراد وہ رننگ جو کرتے ہیں یہ مراد نہیں ہوتی. نماز کے لیے رننگ کرنا تو منع ہے, دوڑنا اور یہ منع ہے, ذرا سانس پھول جائے گا گر پڑے گا چوٹ آ جائے گی, تو بھاگ بھاگ یہ محاورتن بھی بولتے ہیں, بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ جلدی 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 ہر کام. لیکن نماز میں ایسی جلدی نہیں کرنی جیسے کوئی شریعت کا مسئلہ بھی مطلب نے ٹوٹ گیا, شریعت کے مطابق اس کی گنجائش کے مطابق کرنی ہے. تو یوں بھاگنے میں توڑ دوڑنے میں یہ رسک تو ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
فرمانے امام حسین رضی اللہ عنہ, جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیاوی مصیبت دور کی, اللہ پاک اس سے آخرت کی مصیبت دور کرتا ہے. صلو علی الحبیب.
ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ دونوں بچوں نے پیاری پیاری حدیثیں سنائی. مرحبا, اللہ ان کو اور برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.